قرآن آسان درس قرآن.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورہ یونس کی آج آیت نمبر 58 سے 58 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. یہاں اللہ رب العالمین نے اس سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت، قرآن کی عظمت، قرآن منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اس پر ایمان لانے اور مختلف انداز سے ان لوگوں کا رد کیا کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن یہ خود ہی بنایا ہوا، قرآن کی آیتوں کو یا صورتوں کو خود بنایا ہوا ہے، تو ان کا اللہ نے رد فرمایا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم بھی اس کی مثل بنا کر لاؤ. اور یہ چیلنج قرآن میں کئی مقامات پر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. تو جو اہل ایمان قرآن پر ایمان لائیں ان کو اللہ قیامت کے دن جو انعامات عطا فرمائے گا اس کا بیان بھی ہوا، اور جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور قرآن پر ایمان نہ لائے، ان کے لیے وعیدوں کو، عذابات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. ارشاد فرمایا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو وہ جمع کرتے ہیں. یاد رکھیں، یا خوشی یعنی فرحہ، فرحن، اور یہاں فرمایا گیا فل یفرحو، چاہیے کہ وہ خوشی منائے. شارحین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی پیاری اور محبوب چیز کے مل جانے سے دل میں جو لذت اور خوشی داخل ہوتی ہے اسے فرحہ کہتے ہیں. اور یہاں فل یفرحو کہا کہ چاہیے کہ ایمان والے خوشی منائیں. وہ کس بات پر خوشی منائیں؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، کہ رب نے ایمان بھی دیا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص وہ کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن وہ عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے شفا، دنیا اور آخرت کے لیے ہدایت کا راستہ، اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو ہمارے لیے رہنما بنایا اور ہدایت کا ذریعہ وسیلہ بنایا. اب یہاں مفسرین کے اقوال ہیں کہ فضل اور رحمت سے جو مراد لیا گیا ہے وہ کیا مراد لیا گیا. ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر سے یہ ہے کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور اس کی رحمت سے مراد قرآن، اس کی رحمت سے مراد قرآن. دوسرا یہ فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد احادیث طیبہ، رحمت سے مراد احادیث طیبہ. اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، بعض علماء نے، بعض مفسرین نے جو اسے لکھا، کہ یہاں جو مراد ہے اللہ کا فضل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، اور رحمت سے مراد وہ قرآن ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور بعد نے فرمایا فضل یہ قرآن اور رحمت حضور کی ذات. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یعنی اس کی یہ تفسیر بھی کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے، اور اس سے مراد یعنی فضل اور رحمت کے اعتبار سے قرآن بھی، حضور علیہ السلام کی ذات بھی، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بھی، کہ آپ عظیم الشان وہ رحمت ہیں، بے مثل اور بے مثال وہ رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ کی رحمت آپ کا رحمت للعالمین ہونا، یہ کسی مکان کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ یہ خاص نہیں بلکہ عام ہے، عموم ہے اس میں. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رحمت للعالمین کا جو لقب ملا اور رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے آپ کو بنا کر کائنات کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت پر خوشی کرو. اللہ کی رحمت پر وہ چاہیے کہ خوشی کریں. تو علماء نے اسی آیت کے تحت میلاد منانے کا بھی استدلال کیا، اور میلاد جن آیتوں سے میلاد کا ثبوت ہے ان میں ایک یہ بھی آیت مبارکہ بیان فرمائی، یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کا، تو یہاں پہ ہم خوشی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ عظیم نعمت بلکہ نعمت کبرا ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت پر تم اس کا چرچا کرو. تو چرچا کرنے کے کیا انداز ہوتے ہیں؟ اس کے انداز کے اندر یہ خوشی شامل ہوتی ہے. اس کے انداز میں مل بیٹھ کر ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے اوصاف بیان کرنا، ان کے معجزات بیان کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی شانوں کو بیان کرنا، تو یہ سب کچھ اسی میں. تو علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی یہاں پر مراد ہیں. اب اگر کسی شخص کو آج کے دور میں معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے یا جو نعمت ہے وہ آپ کو معاذ اللہ یہ نعمت اور رحمت تصور نہ کرے اور کہے کہ کوئی خوشی کا ثبوت نہیں، کسی طرح کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو تو اپنے اس موقف پر اور اپنے ان باتوں پر اس کو ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ اگر کائنات میں نعمت نہ ہوتی تو پھر اور کوئی نعمت ہوتی بھی نہ. دو جہاں بنے ہیں تو وہ انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہمیں ان کا امتی بننے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا. حدیث طیبہ بھی بہت زیادہ اس میں میلاد کے ثبوت پر گئے، اور علماء کرام نے انہیں کتابوں کے اندر باقاعدہ بیان بھی کیا ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک خلاصتاً بات عرض کرنا مقصود تھی، تو اس خوشی میں وہ خوشی بھی داخل ہے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقع پر لوگ امتی نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی خوشی ہوگی وہ شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ہی منائی جائے گی، تبھی وہ خوشی ہے. لیکن جس خوشی میں اگر کوئی معاذ اللہ خرافات کہتے ہیں، کوئی اور چیزیں ایسی شامل کر لیتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم اسی خوشی کے قائل ہیں کہ جو شریعت کے دائرہ کار کے مطابق، اور الحمدللہ علماء اہل سنت کی، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کی نگرانی میں اور انہی کے رہنمائی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے احترام اور عقیدتوں کے ساتھ یہ مناتے ہیں. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا. تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. یہاں پر کفار عرب یہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، مختلف، اور اسے حرام جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو، یعنی جو حلال جانور ہے تم نے خود ہی اسے حرام کر دیا، تو تم بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا اس کی اجازت دی ہے یا تم جھوٹ بولتے ہو. یعنی اگر حلال حرام کیا ہے، حرام کیا ہے، تو تم بتاؤ نا کس جگہ پہ حرام کیا ہے. خود ہی تم نے اسے حلال سمجھ لیا، اسے حرام. اس سے ایک اصول پتہ چلا کہ آدمی اپنی من مرضی سے کسی چیز کو یوں نہ کہہ لے کہ یہ اس کو حرام، اس کو حرام، اس کو حرام. کہاں سے ہے، کس اصول کے تحت؟ حلال حرام تو یہ من جانب اللہ ہوگا، من جانب رسول ہوں گے، جو جن کو اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں گے اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن خود اپنی مرضی سے کسی کو یوں ہم قرار نہیں دیں گے. تو لہذا جو حلال اللہ کا حلال کرتا ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام کرتا ہے وہ حرام رہے گا. اب معاشرے کے اندر بے پردگی، معاشرے کے اندر طرح طرح کے گناہوں کو، یعنی جنہیں شریعت حرام کہتی انہیں کوئی حلال کرنے کی طرف تلا ہو اور ان کی اجازت دینے پر مصر کو، معاشرے میں سود پھیلانے والوں نے سود کو حلال کرنے اور سود کو عام کرنے کی اجازت دے دی، تو جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. اچھا جو حلال ہے، پھر یہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حلال چیزیں اس کو حرام قرار دے دیتے. فاتحہ، نیاز، طرح طرح کی اس طرح کے جو کھانے، کہ حرام ہو گیا، کیوں اس پہ فاتحہ پڑھی؟ فاتحہ تو قرآن اور حدیث یا کلمات پڑھے گئے، کیا پڑھا گیا اس میں؟ چاروں کل پڑھے گئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھی، پھر مختلف منتخب آیتیں پڑھی، تو اس سے کیا کھانا کہاں سے حرام ہو گیا؟ تو یہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام قرار دینا، حرام کو حلال قرار دینا، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، یہ تو کفار عرب کا تھا، یہ کفار مشرکین کا تھا، یہ مشرکین مکہ کا یہ انداز تھا۔ تو اس لیے اس انداز سے بچنا ہے، حرام وہی جسے اللہ اور اس کے رسول حرام کہیں، اور حلال بھی وہی جسے اللہ اور اس کے رسول حلال کہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی خلاصہ یہی کہ جو آج دنیا کے اندر جھوٹ باندھتا رہے، تہمتیں، یہ جھوٹ ہی ہے نا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، تو یہ جو باندھ رہے ہیں یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے حرام نہیں قرار دیں اور وہ اسے حرام جانتے، حالانکہ وہ رزق ہے ان کے لیے، وہ حلال ہے ان کے لیے، لیکن اسے حرام جانتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو پھر قیامت کے دن تمہارا کیا خیال ان کے بارے میں، ان کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، ان کی پکڑ فرمائے گا، ان کی گرفت فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ تو فضل فرماتا ہے لوگوں پر، فضل ہے اللہ کا، یعنی کس طرح کہ لوگ نبیوں پر ایمان لائیں، رب کی توحید پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جو رزق اور جو ذرائع یہ رکھیں، حلال رکھیں، ان کو استعمال کریں، یہ سب اللہ کے فضل ہیں۔ مگر وہ اپنے بغض اور انعد کی وجہ سے نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، رب کی کتابوں کی تکذیب کرتے رہے، قرآن مجید کی تکذیب کرتے رہے، اور وہ اس سے، یعنی یہ ناشکری ہے، یعنی شکر تو یہی تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ناشکری کے اندر پڑے رہے۔ تو اللہ فرمایا اکثر لوگ وہی ہیں کہ جو ناشکرے رہے، یعنی انہوں نے نبیوں کی تعلیم کو جھٹلایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو وہ نہ مانا، تو یہ ناشکری ہی کہلاتی ہے۔ اگر انبیاء کی دعوت کو سن کر ایمان لے آتے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور احکامات سے فائدہ اٹھاتے تو شکر گزاری تھی، اس میں ان کے لیے فائدہ ہی تھا اور اللہ کا فضل کا ماحق ہو انہیں نصیب ہو جاتا اور وہ یوں اس سے نفع بھی اٹھاتے۔ مگر نہ ماننا، نہ ایمان لانا، تکذیب کرتے رہنا، یہ سارے کام کیا تھے؟ تو یہ ان کے لیے ناشکری والے کام تھے اور وہ اس کفر کے اندر پڑے رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
ترجمہ، اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین اور آسمان میں کوئی ذرے برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ شاہد ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، نہ ایجاد کرنے والا، بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے، یعنی رب نے چاہا، رب نے اسے وجود میں لایا، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، احوال، تلاوت، قرآن، امور دینی ہو یا امور دنیا ہو، یہ ساری کی ساری مشغولیت کیا ہے؟ فرمایا یہ، اور پھر تمام لوگوں کے اعمال، فرمایا اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ان سب پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ پھر فرمایا زمین آسمان میں کوئی ذرے برابر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو، اور کوئی ذرے برابر یا چھوٹی بڑی ایسی چیز نہیں ہے جو روشن کتاب میں نہ ہو، یعنی لوہے محفوظ پر نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، ایک ایک عمل کو، چیز کو بیان کیا گیا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، کسی میں مشغولیت کو، رب تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر لمحے کو، ہمارا عقیدہ ہوتا ہے ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن آخر جب نافرمانی میں جاتے ہیں ایسے کاموں میں تو پھر یہ چیزیں بھول کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی، اللہ کو علم بھی ہے ایک ذرے ذرے کا، اور فرمایا ہر چیز کے بارے میں، کوئی ذرے برابر بھی ایسی نہیں کہ اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نہ کوئی زمین میں ایسی چیز ہے، نہ آسمان میں ایسی چیز ہے جو اس روشن کتاب میں، یعنی اس لوح محفوظ پر کوئی نہ لکھی ہوئی ہو۔ تو لہٰذا آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے، تائیں جلوتوں میں ہو، خلوتوں میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت سخت عذاب دے گا، سزا دے گا، جو لوگوں سے تو ڈرے لیکن اللہ سے نہ ڈرے، لوگوں سے ڈرے اللہ سے نہ ڈرے، لوگوں سے حیا کرتے رہے، اور حیا کی وجہ سے کئی برائیوں سے، گناہوں سے بچے، مگر اللہ سے انہوں نے حیا نہ کی، اللہ سے وہ نہ ڈرے۔ تو اس لیے محترم ناظرین کرام، ہمارا جب ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، تو آدمی جب گناہ کی طرف جائے یا کوئی شیطان وسوسے ڈالے تو پھر یہ فوراً ذہن کے اندر یہ بات لے آئیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اور اللہ پھر قادر بھی ہے، اللہ پکڑ بھی فرمائے گا، گرفت بھی فرمائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے، ان الذی نتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں، انہیں اگر کوئی شیطانی ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں یاد آ جاتا ہے، اور وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ حیا اور وہ خوف اور خشیت الہی والی، کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ ہمیں یہ اچھی عادت اور اچھی صفت بھی عطا فرمائے، آمین۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ یہاں پر اللہ کے پیارے بندوں کا بطور خاص اللہ نے اولیاء اللہ، یعنی ولی، ولی ولا سے، ولا کا معنی یہ ہے قرب، قرب کے معنی ہے اور نصرت کے بھی ہیں۔ تو ولی اللہ کون کہلاتا ہے؟ ولی اللہ وہ کہلاتا ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، فرائض کرے، ادا کرتا رہے اور اس سے قرب حاصل کرتا رہے، اور اللہ کی اطاعت میں ایسا مشغول رہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو، اور جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں سنے، اور جب بولے تو رب تعالیٰ کی ثنا کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے نہ غافل ہو، وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے نہ کبھی نہ تھکے۔ تو یہ صفات کن کے؟ یہ اولیاء کی ہیں۔ اور جب بندہ ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ولی، ناصر، معین اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ولی، ناصر، معین اور مددگار ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء، اولیاء اللہ کی جو شانوں کو بیان کیا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ ولی کون ہے؟ مختلف ایسی تفاسیر اس کی بیان کی گئی، اور ایک تو تفسیر اور شان خاص جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی صفت تو وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور ڈرتے ہیں، متقی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ان کی ساری زندگی تقویٰ پرہیزگاری میں گزرتی ہے۔ اب انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، مراد کیا ہے؟ کہ انہیں آخرت میں، مستقبل میں عذاب کا کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی موت کے وقت غمگین ہوں گے۔ اور یہ بیان کیا گیا قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں خوف کس چیز ہوتا ہے؟ کہ آدمی نے کوئی برائی نافرمانیاں کی ہیں تو انہیں خوف لائق ہوتا ہے کہ آگے ہوگا کیا۔ اچھا، غم ان کو ہوتا ہے کہ جن سے کچھ چھوٹ گیا ہو، کوئی اعمال رہ گئے ہوں تو غمگین بھی ہوں۔ تو یہ اللہ کے جو پیارے بندے، جو اولیاء اللہ، جو ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی خوف ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ نافرمانی والے کام کیے نہیں، اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے، اور انہیں غم بھی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ آئے، موت ہو گئی، یہ وہ، اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ عمل کہ ہمارے سے وہ رہ گئے، یہ رہ گئے، یہ رہ گئے، اس کا کوئی غم بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان عمل کو کامل طریقے سے ادا کیا ہے، نیک عمل بھی کرتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان آیتوں کے یہ مصداق رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی گزاری ہیں۔ اور پھر اولیاء کرام کے ظاہر ہے کئی اقسام کو بیان کیا گیا، لیکن آگے ان کی جو شان اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ کوئی خوف اور کوئی وہ تو نہیں ہوگا ان پر، لیکن کیا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر مختلف یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں۔ ایک تو خوشخبری یہ ہے کہ فرشتے ان سے ان کو جو خوشخبریاں دیتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور ایک وہ کہ جو اہل ایمان اور اہل تقویٰ اور ولی اللہ کو موت کے بعد، وصال کے بعد انہیں جو خوشخبری سنائی جاتی، جو کامیاب ہوتا ہے قبر میں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نم کنومت الورو، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تشبیہ دے گی دلہن کی طرح۔ وہ اب اس درجے پر گویا کہ دنیا سے جو وصال کر گئے اور انعامات میں اور سوالات میں کامیاب ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی جو تجلیاں ہوں گی، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر کو بھی جو جنت کا باغ بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور درجے اللہ تعالیٰ اس کے جو بلند فرماتا ہے۔ تو ایک ہے وصال سے پہلے کی خوشخبری، وہ دنیا کی خوشخبری، کہ انہیں مرتے وقت ہی یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں نہ کوئی خوف، نہ کوئی تمہیں ڈر، اور تم سے جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری ہو تمہیں، یہ انہیں بشارتیں دی جاتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مطمئنہ اور وہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور ان آیات کے بارے میں بتایا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ جو کلمات ہیں کہ جس کو موت کے وقت یہ اعلانات ہو جائیں، تم اپنے رب کی طرف جاؤ، اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف جاؤ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو۔ تو کہا حضور، بڑا خوش نصیب ہے جسے یہ بشارت دی جائے۔ تو فرمایا ابوبکر، جب تمہارا وصال ہوگا تو اس وقت بھی یہ آیت پڑھی جا رہی ہوگی، یعنی تمہیں فرشتے یہ انعامات سنا دیں گے، میں فرشتے یار۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہ کامیابیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں اور یہ بشارتیں ہیں۔ اچھا، یہاں ایک خوشخبری دنیا کے اعتبار سے ایک اور بھی، کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے، زبانوں پر لوگوں کے جاری ہو جاتا ہے کہ یہ نیک ہے، یہ نیک ہے، خود وہ قصد نہیں کرتا کہ میری نیکیاں لوگوں کے زبانوں پہ جاری ہو جائیں، حالانکہ وہ تو تنہائی میں عمل کرتا ہے اور کیسے کیسے عمل کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کو دنیا کے اندر بھی ایک جلد خوشخبری والی بات بتائی گئی، جلد خوشخبری والی بات۔ اور یہاں اولیاء اللہ، یاد رکھیں، حدیث کی طرف میں نہیں گیا، لیکن حدیث بکثرت ہے اس کے اوپر، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں اعلان فرماتا ہے، جبریل امین سے کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، آسمان میں اعلان کر، پھر آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا، من عاد علی ولی جن فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب اس حدیث میں بھی طویل حدیث ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آدمی فرائض سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی اور عمل سے وہ بندہ میرا قرب حاصل کرے، فرائض سے کرتا رہتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اللہ اسے محبوب بناتا ہے تو یہ جو دوسری روایت ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دل بھی اس ولی اللہ کی طرف کھینچ جاتے ہیں اور اس کی محبت میں وہ بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور یہ دنیا کے اندر ہی ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں والا ان سے رشتہ رکھے، کیونکہ آج ان سے عقیدت محبت رکھیں گے تو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ اگر یہ انداز ہی نہیں اختیار کریں گے تو تو پھر ان کے راستے پہ کیسے چلیں گے، پھر اس نقش قدم پر کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے اولیاء اللہ سے یہ تعلق، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور یہی تعلق وہ ہے کہ جو ہمیں اس سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، اس سیدھے راستے پر لانے والا ہے۔ ہمیں قرآن میں صراط الذین انعمت علیہم فرمایا گیا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جن پر تیرے انعام ہوئے، جن پر تیرے انعام۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے بندے اولیاء سے بھی محبت کریں، ولی اللہ سے محبت کریں، اور ان کے نقش قدم پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آج تک یہ آپ نے درس سنا، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیت مبارکہ سے اپنے درس کا آغاز نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالی نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن